हो गया तो ये चाहिए आपने कहा आराम कर मकाना भी
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله مولانا العظيم.
قابل صد احترام بزرگوں اور مخلص احباب گرامی، اوپر کی آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ حضرات تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ شیطان انسان کو اس طرح گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی چالیں، اس کی سازشیں، اس کی ترکیبیں، اس کے پلان، اس کے منصوبے کتنے مختلف نوع، مختلف اقسام ہوتے ہیں. حق تعالی جل شانہ عم نوالہ نے اس کا ایک اجمالی تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے گمراہ کروں. فستان اجل شان ہوں امن والوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تیرے ساتھ دوستی کرے گا وہ بہت بڑے نقصان میں پہنچ جائے. شیطان کہ جو شخص دوستی کرے گا، اس کے طریقے پر چلے گا، اس کی سازش کا شکار ہوگا، وہ بہت بڑے نقصان میں پہنچے گا. تعالی جل شانہ عم نوالہ نے فرمایا کہ تیرا اور تیرے دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے پھر ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. اللہ پاک نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی کس قدر چالیں چلے گا. وہ جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت دنیا کے نقشے ہیں, اگر ہم اس موضوع پر غور کریں کہ شیطان انسان کو کتنی قسم سے بہکاتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا گہرا باب ہے اور ایک سمندر ہے. یہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طور طریقے ہر قسم کے انسانوں کو کتنی قسم کے ہیں. اس پر بعض علماء نے تو مستقل کتابیں لکھ ڈالی. بہرحال ہمیں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا ہے, اس کا تذکرہ آپ نے اوپر کی آیات میں سنا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنے کی ہر وقت فکر کرنی ہے اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے اور اس کی سازش ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اگر پھر بھی اس کو سمجھنے کا شوق ہو اور خلاصہ کیا جائے اس کی چالوں کا, تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ شہوت کا, کہ شہوت کے راستے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. کبھی وہ گمراہ کرتا ہے باطل عقائد کے راستے سے, عقائد باطلہ, افکار باطلہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے ایمان اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے, شک پیدا ہو جاتا ہے, اس کے ایمان میں تذبذب پیدا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی اس کے ایمان میں تذبذب پیدا ہو جاتا ہے, شک پیدا ہوتا ہے, وہ اعتقادات کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے, شبہات کرنے لگتا ہے. اور یہ زیادہ تر غلط قسم کی کتابوں کے پڑھنے سے ہوتا ہے اور غلط قسم کے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے. اچھا خاصا آدمی تھا, ایمان اس کا صحیح سلامت تھا, لیکن کسی غلط دوست کے پاس بیٹھا تو اس کے ایمان میں شک پیدا ہو گیا, تذبذب کا شکار ہو گیا, اس کے ایمان میں غلط آ گیا. قرآن پاک اس پر بھی متنبہ کر رہا ہے کہ اس قسم کے دوستوں سے دور رہا جائے, کہ بظاہر وہ دوست ہے اور حقیقت میں وہ شیطان کے کیا کہیے, شاگرد کہیے یا ایجنٹ کہیے یا اس کے نمائندے کہیے, جو بھی کچھ آپ کے ہیں. ایک روایت میں اس کو فرمایا گیا کہ خاص طور پر قیامت کے قریب ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی صبح کو ہوگا ایمان والا, العیاذ باللہ شام ہوتے ہوتے اس کی حالت بگڑ جائے گی, شام کو کافر ہوگا. خدا کی فلاح, ایک دور وہ آئے گا کہ رات کو لیٹے گا صحیح سالم ہوگا, ایمان پر ہوگا, عقیدہ درست ہوگا, لیکن صبح ہوگی تو کفر کی حالت ہوگی. خدا کی فلاح, خدا کی فلاح, اس قدر جلدی اس کے ایمان میں فرق پڑ جائے گا. آج کا دور وہ دور ہے کہ شیطان کی جو چالیں شروع دور سے اب تک چلی تھی وہ بھی سب ہے اور اس پر اتنے اضافے ہیں کہ انسان جلدی سے سمجھ نہیں سکتا ہے کہ شیطان کی چال ہے یا ویسے ہی خیال ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد, تعوذ, معوذتین اور شرک اور شب اور نفاق اور اس کے متعلقات سے بار بار تعوذ کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ علماء حقانیین کی صحبت, علماء حقانیین کی صحبت, مشائخ عظام کی صحبت وہ اس دور میں خاص طور پر درکار ہے کہ بیٹھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے مصابیح شیطانی ہیں, ہمارے خیالات کیسے ہیں اور ہم کہاں چل رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے ایک ایسا آئینہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھتے ہی بسو اوقات ہمیں اپنے گناہوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں ہوتا ہے. ہم صرف ان کی صحبت بابرکت میں ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور ہم پر ایک اثر شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کے آئینے کے سامنے جب ہماری صورت آتی ہے تو ہمیں بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے. قرآن کریم ایک اجمال بیان کرتا ہے, اب اس کی تفصیلات ہر دور کے اعتبار سے جب ہم گہرائی سے سوچیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ گویا قرآن کریم آج ہی نازل ہوا ہے اور آج ہی ہمیں ہمارے ماحول میں سمجھا رہا ہے. اللہ پاک اس کو اوپر سے فرماتے آ رہے ہیں, یعیدہم ویمنیہم, شیطان مختلف قسم کے وعدے کرتا ہے, امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا ہو, اور یہ سب جو کچھ وہ وعدے کرتا ہے اور امیدیں باندھتا ہے, بڑی بڑی پلان بناتا ہے, یہ سب دھوکا ہے اور یہ سب فرار ہے. شیطان کی چالیں سب دھوکا ہے. جو باتیں حق تعالیٰ نے فرمائی اور جو باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی وہی سچی. امن اصدق من اللہ حدیثا, امن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کی بات ہی سچی. اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف خواہشات پر نجات نہیں ہوگی, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, صرف خواہشات پر نجات کا مدار نہیں ہے. کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ کچھ کریں نہ کریں جنت تو ہمیں ملنی ہی ہے, ہم جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے. یہی بات تو تھی پہلے لوگوں کی بھی, کیا کہتے تھے, نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے خاص ہیں, جنت میں تو ہمیں رہنا ہے. ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا نا, یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا اور نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا, یہودی کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے, نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے, اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے خاص ہیں اور باقی ساری دنیا تو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی. کیا عقیدہ تھا ان کا, ہم اس قدر مقدس بندے ہیں اور اس میں بزرگ ہیں اور اس پیدائش ہی اللہ کے ولی ہیں کہ ساری دنیا کو ہماری خادم ہے, ہماری غلام ہے اور جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی. یہود کو اپنے تقدس کا اس قدر گھمنڈ تھا کہ ان کی کتاب تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں. یہ ان کے نزدیک پوزیشن ہے. عام انسانوں اس قدر اپنے آپ کو مقدس جانتے ہیں, قرآن پاک میں ان مقدسوں کی جب خبر لی ہے اور ان کے اخلاق رذیلہ اور ان کی باطنی کیفیات تو قرآن پاک جب کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف تقدس کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور اندر کچھ بھی نہیں. تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. وہاں تو ایک بات ہے ایمان اور اعمال صالحہ, کسی برادری کا ہو, کسی خاندان کا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی حسب اور نسب کا اور کسی مذہب کا اور کسی کلچر اور تمدن اور تہذیب کا انسان ہو, کالا ہو یا گورا, وہاں رنگ سے کوئی مطلب نہیں. وہاں تو بات کیا ہے, وہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے, وہاں تو مسئلہ اعمال صالحہ کا ہے. عمل صالح کا میدان کھلا ہوا ہے, اس میدان میں ایک غلام جب چلے گا امام بن جائے گا, ایک کالا جب چلے گا تو وہ تو گوروں سے آگے بڑھ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, جب ایمان کو اختیار کیا حبشہ کے بلال نے, اللہ نے اس کو اتنے تقدس کے مقام پر پہنچایا کہ مکہ معظمہ فتح ہو رہا ہے اور ایسے بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ رہے ہیں. بیت اللہ شریف ہے اور اس کی چھت ہے, اور کون ہے؟ ایسے بلال. بعض لوگوں نے کہا اچھا ہمارا باپ پہلے ہی مر گیا, آج اس منظر کو دیکھتا تو وہ تو بھسم ہو جاتا. یہ کالا کلوٹا انسان بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی بعضوں کے دماغ میں بات ہے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے یہاں اکرمیت کا مدار, اشرفیت کا مدار, عظمت کا مدار, بزرگی کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے اور اعمال صالحہ سے. یہی وہ بلال ہے جو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا, سخت گرمی میں سخت چٹان پر لٹایا جاتا تھا اور اللہ اللہ کہنے کے سبب اس کو گھسیٹا جاتا تھا, بال بال سے خون نکلتا تھا. یہی وہ بلال ہے. اس کی توحید, اس بلال کی توحید, اس بلا کی توحید ہے سبحان اللہ. یہ توحید کے باب میں اس قدر تکلیفیں دیا گیا ہے کہ آج یہی حقدار ہے اس بات کا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا نعرہ بلند کرے اور توحید کا نغمہ بلند کرے. یہی اس لائق ہے. توحید کے باب میں اس قدر تکلیف دی گئی ہے, اللہ اکبر. کیسی توحید تھی حضرت بلال نبی اللہ عنہ کی اور سارے صحابہ کی, کیسی توحید تھی. کیا فرمایا؟ یہاں تو مسئلہ توحید کا ہے, یہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے, اعمال صالحہ کا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت, جو بھی نیک کام کرے بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. عمل صالح کوئی بھی ہو ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو. ہر نیک عمل کی قبولیت کا مدار ایمان کا. لا یقبل عمل بلا ایمان ولا ایمان بلا عمل. نہ ایمان عمل کے بغیر قبول ہے اور نہ عمل ایمان کے بغیر قبول ہے. ہاں ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو عمل کا موقع ہی نہیں ہوا وہ تو معذور ہے. ایمان لایا اور عمل کا موقع تھا, عمل کر سکتا تھا اور پھر عمل نہیں کیا, اس میں پوچھ ہوگی, اس کی پوچھ ہوگی. ایمان پر گواہی تو اعمال سے ہوگی. ایمان تو باطنی کیفیت ہے, اندر کی کیفیت ہے. اس کا ظہور, اس کا مشاہدہ اور اس کا مظاہرہ کس سے ہوگا؟ اعمال سے ہوگا. کیا فرمایا گیا؟ کہ ہر عمل صالح کی قبولیت کا مدار ایمان ہے. دنیا میں غیر ایمان والے بھی بہت سے اعمال صالحہ کرتے ہیں, خدمت خلق کی لائن سے, بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات اور بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ایک دوست پوچھ رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا, وارات کرتے ہو؟ آخرت میں تو ان کے اعمال صالحہ پر کچھ مرتب نہیں ہوگا. ایمان کے بغیر کفار کے نیک اعمال آخرت میں سود مند نہ ہوں گے. ہاں دنیا کے اندر اللہ پاک ان کو ان کے نیک اعمال پر اجر اور ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں, ان کو خوشحالی مل جاتی ہے ان کی زندگی میں اور خیر ہو جاتی ہے, ان کی بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, بہت سارے عذابات ہٹ جاتے ہیں, بہت سارے عذابات ہٹ جاتے ہیں خدمت خلق سے. لیکن آخرت میں جو اجر کا مدار ہے اور ثواب کا مدار ہے وہ ایمان ہے. کیا فرمایا اللہ نے, ہمیں یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وہ مؤمن, جو شخص کے اعمال صالحہ کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بس شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ایسے لوگ ہیں تو جنت میں داخل ہوں. جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر ناممکن ہے. جنت میں ایمان کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ایمان والوں کو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیے تھے اور اللہ کے لیے کیے تھے اس میں اخلاص بھی تھا, اخلاص بھی ہونا چاہیے. عمل کیا اور کسی اور کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا, جب وہاں پہنچے گا اتنا صدقہ کیا تھا, اتنا خیرات کیا تھا اور اتنا فلا عمل کیا تھا, نماز پڑھی تھی, حج کیا تھا, عمرہ کیا تھا, فلا عمل کیا تھا, اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. تو حق تعالیٰ فرما دیں گے جو جس کے لیے کیا تھا اپنے عمل کا ثواب اسی کے پاس تلاش کر. انا اغن الشرکاء یعنی شرک, میں شرکت والے معاملے میں بالکل بیزار, تم نے عمل فلاح کے لیے کیا تھا اب میرے پاس کچھ نہیں. ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص. فلا یظلمون نقیرا, اس وقت اس کے عمل کا ثواب اس کو پورا پورا ملے گا. ایک اور شرط آ گئی ہے, تو ابھی تو بات تھی ایمان کی, ابھی بات آ گئی اخلاص کی. اخلاص کی بات کہاں سے آئی؟ یہ بھی ایمان کے جملے ہی سے مستمد ہے جی, اور آگے آ رہا ہے اس کی تفسیر اور آگے آ رہی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن پاک مجمل ہے, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اور آگے پڑھیے, امن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اس سے بہتر دین کس کو ہو سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے کیا پیش کر دیا, اللہ کے لیے منقاد کر دیا. من اسلم وجہہ للہ, اپنی ذات کو اللہ کے لیے منقاد کر دیا, فرما بردار کر دیا, یا اللہ جو کچھ ہے آپ کے حوالے. وہ محسن اور وہ مخلص تھا, آگے اخلاص والی بات, وہ محسن اور مخلص تھا. احسان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو یہ سمجھ کہ اللہ پاک تجھ کو دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کی کیفیت ہے, اور یہی آگے ترقی کر کے اخلاص کا ذریعہ. محسن اور مخلص ایک ہی ہے, اپنے آپ کو پیش کرے, اپنا ظاہر اور اپنا باطن اللہ کا منقاد بنا دے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حسابوں کم و بیشرا, یا اللہ جو کچھ تھا آپ کے حضور میں پیش, ظاہر سے بھی اور اندر سے بھی. اگر صرف ظاہر کو پیش کیا اور اندر کو نہیں, تو یہ کیا ہوا؟ نفاق. اگر ظاہر سے پیش ہوا اور اندر سے غیر اللہ کے لیے رہا تو یہ کیا ہوا؟ ریاکاری. اگر ظاہر سے پیش ہوا اور اندر کسی اور کا رہا تو یہ نفاق ہوا اور ریاکاری ہوئی. تو ظاہر بھی پہلے ایمان کی بات تھی, اب اسلام کی بات آئی. تو ظاہر بھی اللہ کے لیے ہو اور باطن بھی اللہ کے لیے ہو تب ہے ایمان کا کمال. ومن حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, تب اسلام اس کا عمدہ بنے گا. اسلام کا حسن اخلاص. اسلام میں حسن آئے گا اخلاص, اور یہ سب مجموعہ کب قبول ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. اور ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب اعمال صالحہ ہوگا. اب یہ سارا مجموعہ اکٹھا کر لیجئے. اب ایمان بھی چاہیے, اللہ کی ظاہری اطاعت بھی چاہیے, اندر سے بھی منقاد ہو اللہ کا اور ظاہر سے بھی فرما بردار ہو اللہ کا, اور پھر یہ سب مجموعہ جب قبول ہوگا اعمال صالحہ کا, جب اس میں اخلاص ہے, جب اس میں بھرپور اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر قبولیت نہیں آئے گی. قرآن پاک اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, خرچ کیا تھا, یہ عمل کیا تھا, لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں تھا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے لیے کرے تو قبول ہے, چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے لیے ہو تو قبول. اور اخلاص کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے آسان ہے, بہت آسان, کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. نیت کا معاملہ ہے, اور نیت میں استحضار, نیت میں استحضار پیدا کرے. اور اس کو بھی سیکھے مسائل سے, اپنے بڑوں سے. اعمال صالحہ کو بھی سیکھو, اور اعمال صالحہ میں کس طرح نیت کرنی ہے اس کو بھی سیکھو. نیت کو مستحضر کرنا ہے, یا اللہ میرا یہ عمل آپ کی ذات کے لیے ہے, کوئی مشکل کام ہے؟ یہ استحضار, یا اللہ میری یہ نماز آپ کے لیے ہے, الہ العالمین میرا یہ حج آپ کے لیے ہے, یا اللہ میرا یہ عمرہ خالص آپ کے لیے ہے, یا اللہ میری یہ تلاوت آپ کے لیے ہے, میرا یہ خرچ کرنا آپ کے لیے ہے. ہر وقت اس کا استحضار کرتے رہو, کرتے 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 انشاءاللہ بندہ مخلص بن جائے گا, مخلصین کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکلیں نیز کیا آسان شبد, مرد باید کیا آسان شبد. ارے بھائی ہمت کرو, ہمت سے مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. اخلاص ایک اعتبار سے بڑا مشکل ہے, کہ شیطان جو بیٹھا ہوا ہے, نفس جو بیٹھا ہوا ہے, گھر سے چلا تھا, مخلص تھا, اب مسجد میں آیا اور نیت باندھی, تو خیال آیا کہ ہاں اچھی نماز پڑھنی ہے, کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا, بہت مشکل ہو گیا. ایسے کر لیے کہ آدمی تنہائی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا, اخلاص سے پڑھ رہا تھا, اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا, پھر بعد میں کوئی آ جائے اور یہ خیال پیدا ہو کہ چلو اور اچھی طرح پڑھوں, یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے, یہ کیفیت اخلاص کے منافی نہیں. ہاں شروع کے اندر ہی اسٹارٹنگ ہی میں اس کی نیت بن گئی اور ہو گئی تو پھر بڑا مسئلہ. کیا فرمایا؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اس سے بہتر دین, اس سے عمدہ دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ظاہر کو اللہ کے لیے فرما بردار بنا دیا, وہ محسن اس حال میں کہ وہ مخلص, اپنا پورا قالب, اپنا قلب, اپنا قالب سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیا. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں. حنیفہ, حنیفہ کا مطلب بھی وہی کہ مخلص ہو, تمام افراد تفریق سے ہٹا ہوا ہو, اعتدال کے ساتھ. حنیفہ معتدلہ, اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہوا ہو. ایک صفت اور آ گئی, اپنے بڑوں کی پیروی کرنی ہے, اخلاص بھی چاہیے, اور اخلاص کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی اتباع بھی چاہیے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع, عین حضور پاک علیہ السلام کی اتباع. اکثر اکثر یہ دین اور اس کے اجزاء ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے ہی اجزاء ہے. اس پر اور اضافہ ہے, اس پر اور اضافہ ہے, تکمیل ہے. دادا نے جس کی بنیاد رکھی اور تو پوتے نے اس کو مکمل کر دیا, وہی تو سب برکت ہے, وہی سب معاملہ ہے. تو اتباع کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, دین کے بہت سارے اجزاء وہی جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں. قرآن پاک ایک جگہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ انبیاء ہے اور ان کی ملت کی اتباع کی تھی, آپ کو فرمایا گیا اولئک ھداہم اللہ فبی ھداہم مقتدی, آپ ان کی اتباع کیجیے. وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. اصول میں توحید کے معاملے میں اور ایمانیات میں تمام انبیاء علیہ السلام سب مشترک ہیں. اصول میں اور عقائد میں اور ایمانیات کے باب میں تقریباً کوئی اختلاف نہیں. ایمان باللہ, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالجنہ, ایمان بالنار, حساب و کتاب, یہ سارے معاملات یہ سب ہی انبیاء علیہ السلام نے بتائے ہیں. توحید کا مسئلہ سب میں مشترک رہا, اسی لیے قرآن پاک تو بتاتا ہے کہ اگر ہمیں اہل کتاب سے گفتگو کرنی ہو اور ان کو قریب لانا ہو تو کس موضوع پر قریب لاؤ؟ توحید کے باب میں قریب لاؤ, عقائد کے باب میں قریب لاؤ, ایمانیات پر گفتگو کرو کہ پہلے ان پر گفتگو کرو, جزئیات تو بات کی چیز ہے. اہل کتاب سے کبھی گفتگو کرنی ہو اور ان کو دعوت دینی ہو تو جزئیات پر کبھی گفتگو نہ کرو, اصول پر گفتگو کرو, عقائد کے باب میں گفتگو کرو. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا, یہ توحید کا معاملہ ہے. اور شرک تو العیاذ باللہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں شرک کا معاملہ کبھی تھا ہی نہیں. اگر کسی کتاب کو پہچان نہ ہو کہ آسمانی کتاب ہے, کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس یہ کتاب آسمانی کتاب ہے اور یہ وہی کتاب ہے, تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں توحید کی بات ہے, اس میں شرک کی بات تو نہیں ہے. اگر اس میں شرک کی بات ہے اور بدعات کی بات ہے اور خرافات کی بات ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے تو کہ وہ کتاب محرف ہے, اس میں کینڈنگ ہو چکی. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اور ساتھ میں انبیاء علیہ السلام کا پیروکار بھی ہو, ساتھ میں اپنے دلوں کا پیروکار بھی ہو, کتاب پر بھی عمل کرنے والا ہو اور ساتھ میں اپنے بڑوں کا متبع بھی ہو. جو انبیاء علیہ السلام ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, ان کی اتباع بھی لازم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اللہ کی طرف جو چل رہے ہیں ان کی پیروی کرو. کیا انبیاء علیہ السلام, صدیقین اور شہداء اور صالحین, وہ حسن اولئک رفیقا, یہ بات سورۃ فاتحہ کے اندر بھی بتائی گئی. صرف یہ نہیں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم, بلکہ کیا فرمایا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم, اور پھر آگے بتایا, آگے اور وضاحت کی گئی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور منعم علیہم کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. جب ایک طرف کتاب ہو, ایک طرف سنت ہو, اور دوسری طرف اکابر اور علماء صلحاء کا طریقہ ہو, تب جامعیت آئے گی, اور تب کیا بنیں گے؟ اہل سنہ والجماع, اہل سنہ والجماع کا مکمل مصداق کب بنیں گے؟ جب کتاب اور شریعت کے ساتھ اقابر کا اور سلف صالح کا طریقہ بھی ہوگا. یہ جملہ اس کی دلیل ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, یہ نمونے سامنے رکھنے ہیں مخلصین, مخلص بننے کے لیے اور صحیح متبع شریعت بننے کے لیے اور صحیح اللہ کا عاشق بننے کے لیے اور صحیح اللہ کا عارف بننے کے لیے کیا درکار ہے؟ عاشق اور عارفین کا اسلوب, ان کا طریقہ, ان کی چال. واتبع سبیل من اناب الیہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, ابراہیم علیہ السلام خلت کے مقام پر فائز تھے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی خلت میں خلل نہ ہو, جس کی خلت ہر قسم کے خلل سے خالی ہو, وہ ہے خلیل. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اللہ پاک نے ان کو خلت کے اونچے مقام پر پہنچایا. اور امتحانات بھی تو کتنے لیے, امتحانات کتنے لیے, اور امتحانات میں کیسے ثابت قدم رہے. جب ثابت قدم رہے تب یہ سرٹیفکیٹ ملا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہم اللہ کا خلیل اگر بننا چاہتے ہیں تو چھوٹے موٹے امتحان سے تو ہمیں بھی گزرنا ہوگا. دوست تو ٹیسٹ بھی کرتا ہے نا, اس کا امتحان بھی لیتا ہے. اللہ پاک یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے دوست کا امتحان لیا تھا, اور تم بھی دوست بننا چاہتے ہو تو تمہارا بھی امتحان ہوگا. ہم حسب تم تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو تھوڑے بہت امتحان پہ تمہیں بھی گزرنا ہو. حضرات صحابہ کرام آپ اپنے تشریف فرما تھے, بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ, اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلیمۃ اللہ بنایا, اور آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا. آپ علیہ السلام تشریف لے آئے, فرمایا کہ میں نے سن لیا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں. بے شک تم نے سچ کہا, حقیقت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے علیہ السلام. اور یاد رکھو کہ تمہارا یہ پیغمبر حبیب اللہ ہے. وہ اگر خلیل اللہ تھے اور کلیم اللہ تھے اور صفی اللہ تھے اور روح اللہ تھے تو یہ تمہارا یہ پیغمبر حبیب اللہ ہے. اور خلیل مرید کے درجے میں ہوتا ہے اور حبیب مراد کے درجے میں ہوتا ہے. خلیل مرید ہے اور حبیب مراد ہے. وہاں کیا ہے؟ وہ اللہ خلیل جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کو چاہتا ہے, اور حبیب وہ ہے کہ حق تعالیٰ خود اس کی رضا کو چاہے, دوست کی مرضی چاہی جاتی ہے. بار بار فرمایا اللہ نے کہ دوست ہم تجھ کو خوش کر دیں گے, وہی قبلہ بنا دیں گے جو تو چاہتا ہے, اور تیری امت کے معاملے میں بھی ان تجھ کو خوش کر دیں گے. اللہ پاک اس امت کے معاملے میں بھی اپنے پیغمبر کو خوش کریں گے. کیا فرمائیں گے؟ محبوب سر تو اٹھاؤ, مانگو تو صحیح. سل توتا وشفا تو شفا, آپ کل تسما, آپ کہیے تو صحیح, سنی جائے گی آپ کی سفارش. آپ کہیے سفارش قبول ہوگی, بات سنی جائے گی. آپ کہیے تو صحیح, آپ سر اٹھائیے تو صحیح. یہ مقام ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, خلاصہ یہ ہے کہ ایمان باطنی کیفیت وہ بھی زبردست ہو, اور پھر ظاہری طور پر بھی منقاد ہو, اور پھر اس میں اخلاص ہو اور پھر اخلاص کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہو. اس پورا یہ پورا مجموعہ جب اکٹھا ہو جائے گا اس وقت شرف قبولیت حاصل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.